الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت صدق الله العظيم میرے قابل احترام بزرگوں، حکیم الامت، مجدد الملت حضرت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے حیات المسلمین کی روح نمبر 21 جس کا عنوان ہے دنیا سے دل نہ لگانا اور آخرت سے دل لگانا، یہ بہت ہی اہم اور بنیادی روح ہے جس کو یوں سمجھنا چاہیے کہ یہ عمل کی گاڑی چلانے کی چابی ہے. یعنی اگر اس روح پر ہمارا عمل شروع ہو جائے تو ہماری زندگی کے اندر عمل کی گاڑی چلنے لگ جائے اور ہمارے اندر ایمان جیسی عظیم الشان نعمت کے بعد جو سب سے بڑی کمی ہے اور جو سب سے زیادہ ہمارے اندر کمزوری ہے اور خامی ہے وہ عمل نہ کرنے کی. اگر ایمان کے مطابق اور اس کے تقاضوں کے موافق ہمارا عمل شروع ہو جائے تو دنیا اور آخرت سنور جائے. دنیا اور آخرت میں صلاح و فلاح ہمیں نصیب ہو جائے. کیسے ہماری زندگی میں عمل آئے اور کس طرح ہم اللہ تعالیٰ کے احکام بجا لانے والے ہو جائیں اور کس طرح ہم گناہوں سے بچنے والے ہو جائیں، اس کے لیے حضرت نے یہ عمل بیان فرمایا. جو جو اس روح پر اور جس اس بات پر عمل شروع ہوگا ویسے ویسے غفلت دور ہوگی، اور جیسے جیسے غفلت دور ہوگی عمل بڑھتا چلا جائے گا انشاءاللہ. اور سارا قرآن شریف دو ہی باتوں سے بھرا ہوا ہے، الف لام میم سے لے کر کے والناس تک، جگہ 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 جہاں کہیں بھی اللہ پاک نے جنتیوں کا ذکر فرمایا ہے تو شروع میں دو باتیں بیان کرتی، الذین آمنوا وعملوا الصالحات. بلا شبہ جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے لیے جنت ہے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، وہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے محبت کرنے والے ہیں، وہ پیغمبروں کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں، وہ صدیقین اور شہداء صالحین اور اولیاء اللہ ہیں، اور ان کے بارے میں یہ اعلان ہے، اللہ ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. سن لو جو اللہ تعالیٰ کے دوست ہیں انہیں کوئی غم نہ ہوگا، کوئی خوف نہ ہوگا، وہ بے غم اور بے خوف رہیں گے. دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو حیات طیبہ عطا فرمائیں گے اور آخرت میں بھی درجات عالیہ عطا فرمائیں گے. یہ دو باتوں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور نیک عمل. تو اللہ تعالیٰ کے فضل سے اس نے ہمیں محض ہماری کسی فرمائش اور درخواست کے ہمیں ایمان عطا فرما دیا. اللہ تعالیٰ ہمیشہ اسے قائم رکھیں، باقی رکھیں، اور اس سلامتی ایمان کے ساتھ دنیا سے جانا نصیب فرمائے. اب ایک چیز رہ گئی، وعملوا الصالحات. کچھ الحمدللہ اس پر بھی ہمارا عمل ہے، لیکن جیسا عمل ہونا چاہیے ویسا نہیں ہے. جیسا عمل بندہ مومن اور مومن بندی کا ہونا چاہیے، اس کے لیے حضرت نے یہ روح تحریر فرمائی ہے. اور اب یہ الحمدللہ ختم پر ہے. اس سلسلے میں حضرت نے ایک اور حدیث بیان فرمائی ہے جس کا عنوان ہے نور ہدایت حاصل ہونے کی علامت. یعنی بندہ مومن کے دل میں اللہ تعالی ایک نور پیدا فرماتے ہیں. وہ نور اللہ تعالی کی بہت بڑی نعمت ہے جو مومن کو من جانب اللہ ملتی ہے. جس کی وجہ سے قدم قدم پر اس کو نیک کاموں کے عمل کرنے کی طرف توجہ ہوتی ہے، گناہوں سے بچنے کی فکر ہوتی ہے. اس سے اندازہ کرو نور ایمان کتنی بڑی نعمت. تو یہی نیک اعمال کی جڑ اور بنیاد ہے. اس حدیث میں اس نور ایمان کا ذکر ہے اور اس کے حاصل ہونے کی علامتوں کا ذکر ہے کہ جس کے دل میں ایمان نور آئے گا تو اس کی کیا نشانی ہوگی، تاکہ اس نشانی کو دیکھ کر صاحب نور اطمینان کر لے کہ بھائی مجھے بھی الحمدللہ یہ نور ایمان مل گیا ہے، اور تاکہ وہ اسے فضل کرے، اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھائے. تو اس کا اس حدیث میں ذکر آ رہا ہے. دیکھیے حضرت اللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی. آیت کا ترجمہ آگے آ رہا ہے. جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت کرنا چاہتے ہیں تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں. جب اللہ پاک کسی بندے کو ہدایت دینا چاہتے ہیں تو اس کا سینہ جو ہے وہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں. پھر آپ نے ارشاد فرمایا جب نور ایمان سینے میں داخل ہو جاتا ہے اور دل کے اندر اتر جاتا ہے تو دل کشادہ ہو جاتا ہے. یہ اس کی نشانی ہے. جب کسی کے دل میں نور ایمان آتا ہے تو اس کا سینہ کشادہ ہو جاتا ہے. عرض کیا گیا یا رسول اللہ، نور ایمان کے دل میں آنے اور دل کے کشادہ ہونے کی کیا نشانی ہے اور کیا علامت ہے جس سے اس نور کی پہچان ہو جائے کہ واقعی میرے دل میں بھی نور ایمان آ گیا اور ایمان کی شمع روشن ہو گئی؟ آپ نے فرمایا اس کی تین علامتیں ہیں. نمبر ایک، دنیا سے کنارہ کشی اختیار کرنے لگے. سبحان دھوکے کا گھر، دنیا کو کہتے ہیں دھوکے کا گھر. دنیا جو ہے یہ دھوکے کا گھر ہے. دھوکے کا گھر اس لیے کہ اس سے آدمی کو بار دفعہ دھوکہ ہو جاتا ہے. دھوکہ یہ ہو جاتا ہے کہ آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں تو ہمیشہ رہوں گا، وہ خوب کھائے خوب پیے اور دھوکہ لگ گیا اس کو، اچانک موت آئی اور انسان کا خاتمہ ہو گیا، دنیا سے چھوڑ چھاڑ آخرت میں جا پہنچا اب آخرت کی تیاری کی نہیں تھی، اب وہاں جا کے پچھتاوا ہوا، اب یہ دھوکا ہو جاتا ہے۔ کتنے لوگوں کو یہ دھوکا رہتا تھا، ابھی تو ہم جوان ہیں، ابھی ہماری عمر ہی کیا ہے، پڑھ لیں گے، نیک عمل بھی کر لیں گے۔ اب جناب وہ اسی دھوکے میں مطابق وہ جوانی میں انتقال ہو گیا، یا ریڑھ عمر میں تھا وہ سوچ رہا تھا ابھی تو میں آدھا جوان ہوں آدھا بوڑھا ہوں، جب پورا بوڑھا ہو جاؤں گا، جب میں نماز پڑھوں گا، جب یہ دنیا سے دل ہٹاؤں گا اور آخرت سے دل لگاؤں گا، آخرت کی تیاری کروں گا، یہ کروں گا، وہ کروں گا، ابھی تو میں ذرا کھا کما لوں، بس کمانے کھانے میں مشغول ہو گیا، وہ موت آ گئی۔ تو دنیا دار الغرور ہے، یہ دنیا اور دنیا کی زندگی دھوکے کا گھر ہے۔ ایمان کی شمع دل میں روشن ہونے کی علامت یہ ہے کہ دنیا سے آدمی دل ہٹائے، پہلی نشانی اور علامت یہ ہے، یعنی دل سے دنیا کو نکالے۔ اور کنارہ کشی اختیار کرے۔ نمبر دو، ہمیشہ گھر کی یعنی آخرے کی طرح توجہ دے۔ دوسری علامت یہ کہ اپنے دل کو آخرت کی طرف متوجہ کرتا رہے، یعنی آخرت میں جو کام آنے والے ہیں ان کی طرف دل لگاتا رہے، اور جو وہاں پر عذاب کا باعث ہیں ان سے اپنے آپ کو بچاتا رہے۔ دوسری علامت یہ، جب کسی کے دل میں ایمان کا نور چمکتا ہے، دمکتا ہے، تو اس کا یہ حال ہوتا ہے کہ رہتا تو دنیا میں ہو، خاندان کے ساتھ رہتا ہے، بیوی بچوں کے ساتھ رہتا ہے، کاروبار بھی کرتا ہے، نوکری بھی کرتا ہے، ملازمت بھی کرتا ہے، لیکن حرام سے بچتا ہے، جائز اختیار کرتا ہے، اور اس کا دل جو ہے وہ دنیا میں نہیں ہوتا، آخرت میں ہوتا ہے۔ اس کی بالکل ایسی مثال ہے جیسے آدمی اپنے گھر سے، اپنے شہر سے، اپنے ملک سے کسی اجنبی ملک کے اندر چلا جائے، عارضی طور پر، وقتی طور پر، تو انسان کا جسم تو ملک سے باہر ہوتا ہے، دل گھر کے اندر ہوتا ہے، دن رات فون کر رہا ہوتا ہے اور موبائل پر رابطے رکھتا ہے، دن بھر ملازمت، رات بھر گھر والوں سے انٹرنیٹ پہ باتیں، جسم وہاں پر ہے، دل یہاں۔ بس ایسے ہی بندہ مومن کا حال ہو جائے کہ ہے تو دنیا میں، کھا بھی رہا ہے، پی بھی رہا ہے، کما بھی رہا ہے، اب جناب بیوی بچوں کے ساتھ بھی رہ رہا ہے، بس دل آخرت میں اٹکا ہوا، ہر وقت اس کو دل کے اندر جو ہے بس آخرت کی فکر ہے۔ بس وہ اس شعر کا مزداد ہے، ہم تمہیں بس آگاہ اس رب کا خبیر ہے، یہ راز کسی اور کو معلوم نہیں، ہم تم ہی بس آگاہ اس رب کا خبیر ہے، یعنی دل میں جو اللہ تعالیٰ کی یاد بسی ہوئی ہے، آخرت کی فکر آئی ہوئی ہے، اس فکر سے بس اللہ تعالیٰ واقف ہے، اور دنیا کا کوئی آدمی واقف نہیں ہے، کیونکہ دل کے اندر ہے۔ جیسے اوروں کو دل نظر نہیں آ رہا، دل کے اندر جو آخرت کی فکر ہے وہ بھی دوسروں کو نظر نہیں آ رہی، اس لیے کہہ رہے ہم تم ہی بس آگاہ ہیں اس رب کا خبیر، کسی اور کو یہ راز معلوم نہیں۔ اور اس کے دل کی یہ حالت ہوتی ہے کہ جی ڈھونڈتا ہے، پھر وہی فرصت کے رات میں بیٹھے رہے تو صبر جانا کی ہوگا، فرصت ملے تو اللہ میں کر، یہی حال ہے اس کا، خالی بیٹھا ہے تو اللہ اللہ کر رہا ہے، لیٹا ہے تو اللہ اللہ کر رہا ہے، بس ہر جگہ ایمان کے تقاضوں کے مطابق عمل کرنے کی فکر میں لگا ہوا ہے۔ تو یہ ہے آخرت سے دل لگانا، جو ہمیشہ کا گھر ہے۔ دو علامت ہے، تیسری علامت، تیسری علامت یہ ہے کہ موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کرنا، سبحان، موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کرنا، ظاہر ہے موت آنے پر تو کوئی تیاری ہو ہی نہیں سکتی، کوئی چاہے کہ بھائی میری موت جب آئے گی تو پھر میں نماز بھی پڑھ لوں گا، میں روزے بھی رکھ لوں گا، کیسے پڑھ لے گا اور کیسے رکھ لے گا، یہ ہو ہی نہیں سکتا, وہ تو موت آئے گی تو ہاتھ پاؤں خود ہی ختم ڈھیلے ہو جائیں گے, وہ نکل جائے گی. اب کیا تم نماز پڑھ سکتے ہو اور کیا تم ذکر کر سکتے ہو اور کیا تلاوت کر سکتے ہو؟ تیاری تو موت سے پہلے پہلے ہے. اب موت کب آئے گی یہ معلوم نہیں, معلوم نہیں. وقت موجودہ صورت میں ہی اپنی غفلت دور کر کے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے میں مشغول ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری میں مشغول ہو جائے. بس یہ ہے مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری. تو ایمان کا نور جب دل میں آتا ہے تو اس سے دل کشادہ ہو جاتا ہے, اور کشادہ ہونے کی یہ تین علامتیں حدیث میں بیان فرمائی گئی ہیں. نمبر ایک, دنیا سے دل ہٹنے لگے, آخرت میں لگنے لگے, مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے لگے. بس سمجھو اس کے دل میں نور ایمان آ گیا اور اب یہ عمل کی پٹری پہ چل پڑا اور یہ بندہ جو ہے کامیاب ہو گیا. اس کے بعد فرماتے ہیں موت کو کثرت سے یاد کرنے کا حکم. حدیث نمبر 19, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لذتوں کو توڑنے والی چیز موت کو کثرت سے یاد کرو. حدیث شریف میں یہ الفاظ ہیں, اکثر ذکر حازم اللذات, لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو یاد کرو, موت کو کثرت سے یاد کرو. اس میں ہمارے اس غفلت کا علاج بتایا گیا ہے. سب کا ایمان ہے کہ بالکل آخرت برحق, اور ہم سب کا ایمان ہے کہ موت بالکل اٹل, ہم سب کا ایمان ہے کہ ہمارا مرنا بالکل برحق, اور یہ بھی ایمان کے مرنے کے بعد عذاب ثواب برحق. لیکن اس کے باوجود حالت یہ ہے کہ ان ساری باتوں پر یقین ہونے کے باوجود عمل میں ہم بہت پیچھے ہیں, اور بڑے بڑے گناہوں کے اندر بعض دفعہ مبتلا ہو جاتے ہیں. اس کا علاج ہے, اس کمی کو تہ کا علاج ہے. وہ علاج یہ کہ موت کو یاد کرو. موت کو یاد کرنے سے انسان کی غفلت دور ہوتی ہے, اور غفلت دور ہونے سے عمل کے راستے پر چلنا آسان ہو جاتا ہے. اور موت کو یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا آسان طریقہ علماء نے یہ بتلایا ہے کہ ہر مسلمان مرد و عورت کو چاہیے کہ روزانہ جس وقت وہ سکون سے ہو, اطمینان سے ہو, اس وقت تنہائی میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جائے اور 5 منٹ یا 10 منٹ بس اپنا مرنا سوچا کرے. تنہائی میں بیٹھ کر کے اپنے ذہن سے دنیا کے خیالات نکالے جو ایک سیلاب کی طرح ہمارے دماغ میں سے گزر رہے ہیں, اور آدمی کے دماغ سے جو ہے جیسے باہر سے ہوا گزر رہی ہے نا, اندر سے خیالات کی بھی ہوائیں گزر رہی ہیں. کبھی کوئی خیال اور زیادہ تر دنیا کے خیالات. جس کے دل میں نور ہی بنا ہوتا ہے اس کے دماغ میں آخرت کے خیالات زیادہ آتے ہیں, اور جس کے دل میں دنیا کی محبت زیادہ ہوتی ہے اس کے دل میں دنیا کے خیالات بہت زیادہ آتے ہیں. لیکن ہر آدمی کے دماغ میں دنیا کے خیالات بھرے ہوئے ہیں, وہ دماغ میں گھومتے رہتے ہیں, رات میں انہیں کے دھن میں ہوتا ہے. تو اس دنیا کے خیالات کو اپنے ذہن سے ہٹائے, اور ہٹا کر کے اور خالی کر کے اب اپنے مرنے کو سوچو کہ بھئی میں بیمار ہوں, اب میں اسپتال میں داخل ہو گیا اور اب آئی سی یو میں مجھے داخل کر دیا گیا ہے, اور میں بے ہوش ہوں, اب مجھے ہوش میں لا رہے ہیں, میں ہوش میں آ گیا اور اب ڈاکٹر کہہ رہے ہیں بھائی اب تو اس کا آخری وقت ہے, یاسین شریف پڑھو بھائی, ہندی سے یاسین شریف پڑھو بھائی, جس کو دیکھنا ہے مطلب اور دیکھ لو بھائی, ابھی میاں صاحب جانے والے ہیں, اور دیکھتے دیکھتے میری روح نکل گئی, اب لوگوں نے مجھے چادر ڈھک دی, میرے بیوی بچے آ گئے وہ رو رہے ہیں, اور اب میری لاش کو یہاں سے لے جا رہے ہیں اور ایمبولینس میں رکھ رہے ہیں, گھر لے جا رہے ہیں, اب ہلا رہے ہیں, اب جناب پکڑا رہے ہیں اور مسیری میں رکھ رہے ہیں، اب سب بھی بچے رو رہے ہیں اور میں بے جان پڑا ہوں، میری نماز جنازے کے لیے لے جایا جا رہا ہے، اب جنازے کے لیے رکھ دیا گیا ہے، اب نماز جنازہ شروع ہو گئی، اب قبرستان لے جایا جا رہا ہے، اب قبرستان پہنچنے والا ہوں میں، اس کے بعد اب خبر تیار ہو گئی ہے، خبر کے سرانے مجھے رکھ دیا ہے، خبر کھود دی گئی ہے، اب میں میرے جسم کو اور میرے کفن سمیت مجھے خبر میں اتارا جا رہا ہے اور خبر میں رکھ دیا گیا، خبر میں رکھ دیا گیا ہے، اب تختے رکھے جا رہے ہیں یا سلیب رکھے جا رہے ہیں، اب مٹی ڈالی جا رہی ہے، اب لوگ دعا مانگ رہے ہیں اور اس کے بعد اب لوگ مجھے دفنا کر واپس جا رہے ہیں اور خبر میں اکیلا ہوں اور منکر نکیر آ گئے، مجھ سے سوال جواب کر رہے ہیں، مجھے جواب ہی نہیں دیا جا رہا، اس لیے کہ میں نے دنیا میں عمل ہی نہیں کیا تھا، اس لیے میں اب اکیلا ہوں اور میری بدعمالیاں میرے سامنے ہیں، اب میں بڑا حیران ہوں، پریشان ہوں، یہ ہے مراقبہ ماں. اس کو آدمی 5 منٹ 10 منٹ سوچے، اور بھی اس سلسلے کی باتیں حضرت نے آخر میں ذکر فرمائی ہیں جن کو سوچنے کی ضرورت ہے، بس یہ روزانہ 5 منٹ یا 10 منٹ سوچا کرے آدمی، بیچ میں دونوں طرف خیال بھٹ کے خراب ہٹا کر کے دھر لیا، یہ مراقبہ موت یہ ہے، یہ جو ہے دنیا کی محبت الگ کما کرنے کا نسخہ ہے، دنیا کی محبت ساری بیماریوں کی جڑ ہے، سارے گناہوں کی جڑ ہے، اور اس کا علاج جو ہے وہ موت کے مراقبے کے اندر ہے، تو جتنا آدمی موت کا مراقبہ کرتا رہے گا اتنے ہی اس سے دنیا کی محبت دل سے نکلے گی، آخرت کی فکر بیدار ہوگی اور اسی سے بھی انسان کو عمل کرنا آسان ہو، مزدور صاحب کا مراقبہ موت بھی بڑا پیارا ہے، بڑا پڑھنے قابل ہے، وہ بھی معروف ہے، چھپا ہوا ملتا ہے، وہ لے لو آپ، حضرت نے اشعار کے اندر موت کا مراقبہ پیش کیا ہے جو دراصل حدیث شریف کی تعلیم ہے، اور حکیم الامت مولانا تھانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو اصطلاح کا تیر بہادر نسخہ قرار دیا، اور یہ بالکل مجرب بات ہے، جو چاہے تجربہ کر کے دیکھ، کیسے ہی بے عمل سے بے عمل ہو، کیسے ہی عمل سے دور ہو، کیسے ہی غافل اور کاہل آدمی ہو، وہ موت کا مراقبہ شروع کرے تو چند دن میں جناب اس کو اپنی آنکھوں کے سامنے اپنی موت نظر آئے گی، اور جو ہی موت نظر آئے گی جناب اس کو عمل کی فکر ہو جائے گی، گناہوں سے بچنے کی فکر پیدا ہو جائے گی، اور یہی تو ایمان کا تقاضا ہے، یہی کامیابی کا راستہ ہے. اس کے بعد حدیث نمبر 20 کا عنوان ہے مومن کا تحفہ، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت مومن کا تحفہ ہے، تحفہ المومن الموت او کما قال، مومن کا تحفہ موت ہے، یعنی جیسے تحفہ ملنے سے آدمی کو خوشی ہوتی ہے، ایسے ہی ہر مومن کو موت کے آنے سے خوش ہونا چاہیے، موت سے خوش ہونے کی دو صورتیں ہیں، موت سے خوش ہونے کی دو صورتیں ہیں، ایک عقلی اور ایک طبعی. عقلی طور پر ہر مسلمان مرد عورت کو موت سے خوشی ہونی چاہیے، کیونکہ یہ دنیا کی مصیبتوں سے بچنے کا بہترین ذریعہ ہے، اور مومن جو دنیا کے اندر جیل خانے میں ہے اس سے رہا ہونے کا راستہ ہے، تو جیسے عمر بھر کی سزا پانے والے جس کو عمر قید کی سزا ملی ہوئی ہو، اگر اس کو یہ فیصلہ سنایا جائے گا تو کل تم جیل سے رہا ہو جاؤ گے، اپنے گھر چلے جاؤ گے، تو اس کی خوشی کا کیا ٹھکانا ہو، کہ سزا موت بھی گئی اور عمر قید کی بھی سزا ختم، اور اب میں رہا ہو کر اپنے گھر جاؤں گا، بس بالکل ایسے مومن کا بھی کوئی خوشی کا ٹھکانا نہیں ہونا چاہیے جب اس کو پتہ چلے کہ بھائی میرا وقت آنے والا ہے تو میں جیل سے رہا ہو کر کے آخرت میں پہنچنے والا ہوں. تو ایک عقلی خوشی, یہاں پر عقلی خوشی مراد ہے. ایک وہ تو قلبی خوشی, یہ ہونا ضروری نہیں, کیونکہ عام طور پر طبی طور پر تو ہر آدمی کو موت سے ڈر لگتا ہے, تو اس میں کوئی حرج نہیں. کیونکہ فطری طور پر اور طبی طور پر موت سے اگر کسی کو نفرت ہو اور ڈر لگے تو کوئی حرج نہیں, کیوں یہ غیر اختیاری ہے اور غیر اختیاری باتوں کا آدمی مقلم نہیں ہے. لیکن جو آدمی عقلی طور پر موت کو ایک تحفہ سمجھتا ہے اور نعمت سمجھتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ یہ ساری مصیبتوں سے بچنے کا ذریعہ ہے اور آخرت کی ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتوں اور راحتوں میں جانے کا ذریعہ ہے جن کا ذکر ابھی آگے آ رہا ہے انشاءاللہ تعالی, تو اس کی تو خوشی کو ٹھکانا نہیں ہوگا, نہ ہونا چاہیے. اور پھر اس خوشی کی وجہ سے اور اس تحفے کی وجہ سے بعض دفعہ بعض مسلمان مردوں اور عورتوں کے طبی نفرت بھی طبی محبت سے بدل جاتی ہے. چونکہ ایک اللہ والے کا واقعہ سناتا ہوں میں آپ, بہت سارے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ایسے واقعات ہیں کہ انہوں نے موت کا سن کر اس کو چوم لیا اور بہت ہی اس پر اپنی خوشی کا اظہار کیا. تو ایک بزرگ سفر کر رہے تھے کہ راستے میں ملک الموت سے ملاقات ہوئی, اور وہ ملے اور خیریت پوچھی اور عرض کیا کہ حضرت بس اب چلنے کا وقت آ گیا, انتقال کا وقت آپ کو قریب آ گیا ہے اور میں اب حاضر ہوں اور آپ کی قبض کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے ہاتھ چوم لی, حضرت آپ کہاں تھے بابا, میں تو آپ کا بڑا انتظار کر رہا تھا اور بڑی بے چینی سے آپ کی تشریف آوری کا منتظر تھا. بھائی وہاں خوب تشریف لایا, بھائی جلدی کرو بھائی, بڑا عرصہ ہو گیا مجھے یہاں مصیبت جھیلتے جھیلتے, جلدی کرو اور مجھے جلدی سے آخرت میں پہنچاؤ تاکہ میں اپنے جل والا شانوں کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوں, ان کی زیارت سے مالا مال ہوں اور میں جنت کی نعمتیں اس کے فضل سے حاصل کر سکوں. ہمارا پور موقع کہتے ہیں بھائی تمہارا فلانا کام جو ہے ضروری ہے وہ تو کر لو, وہ تو کر لو, پھر میں روک کر کر لو. انہوں نے نہیں بابا, دنیا کام کس نے پورے کیے, تم جلدی کرو نا بابا, مجھے جلدی لے کے چلو. جی ڈھونڈتا ہے پھر وہی اوپر سب کے رات دن بیٹھے رہے سب اسے جانا کیے ہوئے نکل جائے دھن تیرا قدموں کے نیچے. یہ دن کی حضرت یہی یار, تو انہوں کو تو تھوڑی دیر بھی دنیا میں رہنا ان کو گوارا نہ ہوگا, نہ اولاد کا غم, نہ روپے پیسے کی فکر, نہ کاروبار اور کارخانے کا دھیان. اگر دھیان ہے تو بس یہ کہ وہ جلدی کرو, جلدی لے کے چلو. اس لیے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ بندہ مومن جب دنیا سے جاتا ہے تو آخری حدیث جو حضرت نے ذکر فرمائی ہے برائے اپنے حاضر رضی اللہ تعالیٰ نے کہ وہ ایسی پیاری ہے کہ بس سوائے راحت کے آگے کچھ نہیں انشاءاللہ. تو طبی طور پر بھی بعض لوگوں کے دل سے دنیا کی موت کی نفرت نکل جاتی ہے اور اس کی طلب دل میں پیدا ہو, لیکن خیر طبی محبت کسی کو ہو یا نہ ہو, اگر طبی طور پر کسی کا دل موت سے گھبراتا ہے اور موت سے نفرت کرتا ہے تو کوئی گناہ کی بات نہیں ہے اور کوئی کمی کی بات نہیں. ہاں عقلی طور پر ہر مومن کو یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس کے حق میں موت ایک تحفہ ہے. اسی لیے صوفیاء کرام کا یہ ارشاد ہے کہ الموت جسر یسر الحبیب الی الحبیب, موت اس پل کا نام ہے جس سے گزر کر کے محب اپنے محبوب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. اگر کسی کا محبوب دوسرے ملک میں ہو اور وہ ہمیشہ اس سے باتیں کرتا ہو, اس کو دور دور سے دیکھتا ہو اور اس سے ملنا چاہتا ہو اور پھر جناب اس کو ویزا مل جائے, ٹکٹ مل جائے کہ چلو بھائی ہوائی جہاز میں بیٹھو اور جاؤ اپنے محبوب سے ملو, تو کتنا خوش ہوگا وہ. تو بس موت بھی اسی طرح کا ایک ذریعہ ہے کہ موت آئی اور بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اللہ تعالیٰ سے ملاقات ہوگی، اللہ تعالیٰ اس سے ہم کلام ہوگی، اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت چاہیے؟ چنانچہ فائدہ حضرت بیان فرماتے ہیں، جب موت مومن کے لیے تحفہ ہے تو موت سے خوش ہونا چاہیے، اور اگر کوئی عذاب سے ڈرتا ہے، کوئی مرنے کے بعد تو قبر میں عذاب ہوگا، آخرت میں عذاب ہوگا، تو بھائی عذاب سے بچنے والے کاموں سے بچنا چاہیے۔ سیدھی سیدھی بات ہے کہ جن کاموں سے عذاب ہوتا ہے وہ بھی تو اختیاری، اور جن کاموں سے قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنتی ہے وہ بھی تو اختیاری، جو کام جنت کی نعمتیں ملنے کا ذریعہ ہیں وہ کرے، اور جن باتوں سے قبر کے اندر عذاب ہوتا ہے ان سے اپنے آپ کو بچائے۔ اگر کوئی عذاب سے ڈرتا ہے تو اس سے بچنے کی تدبیر کرے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو بجا لائے، کوتاہیوں پر اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لے۔ حضرت عبداللہ بن عمر حدیث نمبر 21، دنیا مسافر کی طرح زندگی گزارے، یہ اس کا عنوان ہے، مومن کو دنیا میں مسافر کی طرح زندگی گزارنی چاہیے۔ بہت پیاری حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دونوں شانے پکڑ کر فرمایا، دنیا میں اس طرح رہو گویا مسافر اور پردیسی، جیسے تم مسافر اور پردیسی، یا راستے چلتا مسافر۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب شام کا وقت آئے تو صبح کے وقت کا انتظار نہ کر، اور جب صبح کا وقت آئے تو شام کے وقت کا انتظار نہ کر، کیونکہ کچھ معلوم نہیں شام نصیب ہوگی نہیں ہوگی، شام ہو گئی تو معلوم نہیں صبح ہوگی نہیں ہوگی، اس سے پہلے موت آ جائے، اور صبح کر لیے تو ضروری نہیں کہ شام بھی نصیب ہو جائے، ہو سکتا ہے اس سے پہلے موت آ جائے۔ تو جیسے مسافر ہوتا ہے جس کا دوران سفر کہیں بھی قیام ہوتا ہے تو عارضی ہوتا ہے، کہیں ایک دن، کہیں دو دن، کہیں ایک گھنٹہ، کہیں دو گھنٹہ، اور بعض مرتبہ جہاں قیام ہوتا ہے وہاں طرح کی سہولتیں، ہر طرح کی آسانیاں بھی اس کو میسر ہوتے ہیں، وہاں پر وہ کھاتا ہے، پیتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، دوستوں سے ملتا جلتا بھی ہے، اور وہاں کے لوگوں سے میل ملاقات بھی کرتا ہے، سبھی کچھ کرتا ہے، مگر اس کے باوجود اس کا دل وہاں پہ نہیں ہوتا، دل میں ہی ہوتا ہے کہ بس میں شام کو جانے والا ہوں، رات رات کے لیے ہوٹل لیا صبح یہاں سے جانا ہے، شام تک کے لیے ہوٹل لیا تو شام کو میری فلائٹ ہے، مجھے شام کو یہاں سے جانا ہے، ہوٹل میں کمرہ بھی ملا ہوا ہے، اے سی بھی چل رہا ہے، پنکھے بھی چل رہے ہیں، فریج بھی رکھا ہوا ہے، کھانے پینے کی ساری نعمتیں موجود ہیں، مگر دل ہوٹل میں نہیں۔ بس اسی طرح دنیا میں آدمی رہے مگر دل دنیا میں نہ رہے، یہ ہے مسافر کی طرح۔ حضرت فرماتے ہیں، حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح پردیسی مسافر کا قیام عارضی ہوتا ہے، اس لیے وہ جگہ سے دل نہیں لگاتا، اس سے دل نہیں لگاتا، بس ایسے انسان کا دنیا میں قیام عارضی ہے، لہذا اس کو اس دنیا سے دل نہیں لگانا چاہیے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر آخرت میں اپنے دل کو لگانا چاہیے۔ یا جیسے مسافر جو اپنا سفر جاری رکھے ہوئے ہیں، جیسے ہوائی جہاز میں بیٹھا ہوا ہے، یا ٹرین کے اندر بیٹھا ہوا ہے، ایسی کے ڈبے میں ہر طرح کی سہولتیں موجود ہیں، اور اس کا سفر جناب جاری ہے، تو کیا وہ ڈبے سے دل لگائے گا؟ جہاز کی سیٹ پر کیا وہ ہمیشہ کے لیے بیٹھ جائے گا؟ اور جہاز منزل پہنچ جائے پھر بھی وہ وہاں سے نہ اترے گا، نہیں اترے گا تو زبردستی اتارا جائے گا؟ بس ایسے آدمی کا دنیا کے اندر بس رہنا عارضی ہے، فانی ہے، وقتی ہے، ایک نہ ایک دن اس کو اس دنیا سے ضرور آگے جانا ہے۔ اس طرح سے مومن کو دنیا میں زندگی گزارنی چاہیے، اور اس کی علامت جیسے ایمان، نور ایمان کی علامت ہے، اس کی بھی ایک علامت کہ جس کا دل دنیا میں نہیں ہوگا آخرت میں ہوگا، اس کی بنیادی دو علامت ہیں، ایک تو یہ کہ وہ نیک کاموں کے اندر مشغول رہے گا، اور ہمارے دین میں نیک کام صرف نماز روزہ نہیں ہے، بیوی بچوں کے حقوق ادا کرنا، رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنا، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرنا، بہن بھائیوں کے حقوق ادا کرنا، دوست احباب کے حقوق ادا کرنا، یہ خود نیکیوں کا ایک بہت بڑا سلسلہ ہے. پھر اسی طریقے سے حلال کمانا اور نیک کاموں کے اندر پیسہ خرچ کرنا، یہ ایک الگ مستقل نیک کاموں کا راستہ ہے. جیسے نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، حج کرنا، زکات دینا، صدقہ کرنا، خیرات کرنا، یہ ایک مستقل نیک کاموں کا ایک سلسلہ ہے. اسی طریقے سے مخلوق خدا کے اوپر خرچ کھانا اور ان کی غربت اور افلاس سے قنطل ہو کر ان کے ساتھ حسب استطاعت ان کے ساتھ مدد کرنا، اور کچھ نہیں تو کم از کم تسلی دینا یا ان کے لیے دعا خیر کرنا، یہ ہے سب نیک کام. تو جس کا دل آخرت میں ہوگا، دنیا میں اس کا رہنا نیک اعمال کے لیے ہوگا. ایک تو یہ علامت ہوگی کہ جہاں بھی ہوگا وہ نیک کاموں میں لگا ہوا ہوگا، کبھی زبان سے نیک عمل کر رہا ہوگا، کبھی اپنے عمل سے نیک کام کر رہا ہوگا، کبھی مال سے نیک کام کر رہا ہوگا، کبھی جان سے نیک کام کر رہا ہوگا، وہ نیک کاموں میں لگا ہوا ملے گا. دوسری سے نافرمانی اور گناہوں سے بچنے والا نظر آئے گا، غلطی ہو جائے گی توبہ اور معافی مانگنے والا آپ کو نظر آئے گا. بس جس کے اندر یہ دو باتیں ملیں بس سمجھو وہ جنتی ہے، اور اس کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے، آخرت کی فکر ہے. اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے. آخری حدیث، حدیث نمبر 22، میں اس کا ترجمہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں، کیوں آپ وقت کم ہے تشریح کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ حدیث بالکل واضح ہے لیکن ہے بڑی عجیب و غریب، جس سے معلوم ہوا کہ مومن کے لیے موت کتنی بڑی نعمت ہے اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنا کتنی زبردست دولت ہے. لگا نصیب خلاصہ اس کا یہ ہے کہ مرتے ہی مومن کے لیے آخرت کی نعمتیں شروع ہو جاتی ہیں. ایسی ایسی نعمتیں جو بیان سے باہر، بخلاف کافر کے کہ مرتے ہی اس کے لیے سخت عذاب شروع ہو جاتا اور اس سے بڑھ کر کوئی اس کے لیے تکلیف کی صورت نہیں. اللہ تعالیٰ حضرت ابن عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک طویل حدیث میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مومن دنیا سے آخرت کو جانے لگتا ہے، یعنی جب اس کا انتقال کا وقت قریب آتا ہے، تو اس کے پاس سفید نورانی چہرے والے فرشتے آتے ہیں اور اس کے پاس جنت، اور ان کے پاس جنت کا کفن بھی ہوتا ہے، جنت کی خوشبو بھی ہوتی ہے. یعنی مرنے والا جب مرنے لگتا ہے تو مرنے سے پہلے ہی سفید چہرے والے نورانی چہرے والے فرشتے دور تک اس کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں اور ان کے ساتھ جنت کا کفن اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے. پھر ملک الموت تشریف لاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اے پاک جان، اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اس کی رضامندی کی طرف چل. بس جیسے ہی یہ وہ فرماتے ہیں، فوراً مومن کی روح اس کے جسم سے نکل کر باہر آ جاتی ہے، اور اس طرح آسانی سے آ جاتی ہے جیسے مشک کا منہ کھول دو اور مشک کو الٹا کر دو تو ایک ایک قطرہ نہایت آسانی سے باہر نکل جاتا ہے. ایسے مومن کی روح نہایت آسانی سے اس کے جسم سے نکل جاتی ہے، اس طرح ملک الموت اس کی روح نکال دیتے ہیں. تو وہ فرشتے جو پہلے سے آ کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ تھوڑی دیر بھی ان کے ہاتھ میں اس کے روح کو رہنے نہیں دیتے، بلکہ فوراً ان سے لے کر کے جنت سے جو کفن لائے تھے اور خوشبو لائے تھے اس کے اندر اس کی روح رکھ دیتے ہیں، اور اس خوشبو میں سے مشک کی سی خوشبو آ رہی ہوتی ہے، اور وہ اس کفن میں لے کر کے فوراً آسمان کی اور چڑھنا شروع کر دیتے ہیں، اور زمین پر رہنے والے فرشتوں کے کسی جماعت کے پاس سے جب انہیں گزر ہوتا ہے تو پوچھتے ہیں بھی یہ پاک روح کس کی، تو اس کے اچھے سے اچھا نام اور لقب بتا کر کے بتاتے ہیں کہ فلاں ابن فلاں ہیں. پھر آسمان دنیا تک یہ زمین والے فرشتوں سے پہنچانے جاتے ہیں، اور وہاں اس کے لیے آسمان کے دروازے کھلوائے جاتے ہیں، دروازہ کھول دیا جاتا ہے. پھر پہلے آسمان کے فرشتے اس کو دوسرے آسمان تک پہنچانے کے لیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس طرح ساتویں آسمان تک اس کو پہنچا دیا جاتا ہے. اب اندازہ کرو ملائکہ اس کے ساتھ جا رہے ہوتے ہیں، اور جنت کی کفن میں مومن کی روح ہوتی ہے جس میں سے مشک کی خوشبو آ رہی ہوتی ہے. اس طرح اعزاز و اکرام کے ساتھ اور اچھے سے اچھے نام کے ساتھ اس کو اس کا تعارف کراتے ہوئے وہ ساتویں آسمان پر لے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پہنچاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ خود ہم کلام ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے بندے کا اعمال نامہ علیین میں لکھ دو. علیین یہ جنت میں بہت اعلیٰ مقام کا نام ہے، جنت میں اعلیٰ مقام کا نام ہے علی، فرماتے اللہ پاک اس کو وہاں اس کا نام وہاں پہ لکھ دو، اور سوال و جواب کے لیے اس کو دوبارہ دنیا میں زمین کے اندر لے جاؤ، چنانچہ اس کی روح قبر میں اس کے جسم کے اندر لوٹا دی جاتی ہے. مگر وہ اس طرح نہیں جیسے کہ ہم دنیا میں اس وقت ہم بیٹھے ہیں، بلکہ اعلی برزخ میں اس کی روح اس کے جسم میں ڈالی جاتی ہے جو وہاں کے مناسب ہوتی ہے، جس کی حقیقت وہیں پر معلوم ہوگی، ہم یہاں نہیں جان سکتے. پھر اس کے بعد دو فرشتے آتے ہیں اور ان میں سے ایک کو منکر دوسرے کو نکیر کہتے ہیں، منکر نکیر کہتے ہیں، وہ اسے تین سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں تیرا رب کون ہے؟ تو وہ کہتا ہے میرا رب اللہ پاک ہے. پھر کہتے ہیں تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا ہے میرا دین دین اسلام ہے. پھر کہتے ہیں یہ شخص کون ہے جو تم میں بھیجے گئے تھے؟ وہ کہتا ہے یہ میرے آقا و مولا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. اس کے بعد ایک آواز لگانے والا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسمان سے آواز لگاتا ہے کہ میرے بندے نے صحیح صحیح جواب دیا، اب اس کے لیے جنت کا فرش بچھا دو اور اس کو جنت کا لباس پہنا دو اور اس کے جنت کے دروازے کے طرف دروازہ کھول دو اور اس کی جنت کی ہوا اور خوشبو آتی رہے، اور اسے کہا جاتا بس ہم تو دلہن کی طرح آرام سے سو جائے، بے غم رہے بے خوف رہے. یہ ہے جو محمد صاحب. اب مومن کے لیے بہت تحفہ ہے یا نہیں؟ اس سے بڑا تحفہ کیا ہوگا کہ جیل سے رہا ہو گیا، مصیبتوں سے بچ گیا، غموں سے نجات پا گیا اور خوشیوں کے ساتھ وہاں پہنچ گیا. اور دوسری روایات میں ہیں جو علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح الصدور میں بیان فرمائی ہیں کہ جب بندہ مومن وہاں پر پہنچتا ہے تو پہلے سے اس کے رشتہ داروں کو بتا دیا جاتا ہے کہ اب فلاں شخص دنیا سے یہاں آنے والا ہے، جیسے اس کے والد والدہ بہن بھائی دوسرے رشتے دار پہلے سے وفات پا گئے ہیں، دوست اب دنیا سے جا چکے، اب یہ آخر میں جا رہا ہے، تو ان کو پہلے ہی اطلاع ہو جاتی ہے کہ فلاں شخص آنے والا ہے. تو جیسے یہاں میت کو قبرستان میں دفنانے کے لیے لوگ جاتے ہیں، وہاں استقبال کرنے کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں، اور جیسے مومن کی روح وہاں پہنچتی ہے وہ سب اس کا استقبال کرتے ہیں اور اس سے ملاقات کرتے ہیں سلام دعا ہوتی، اور پھر جناب اس سے پوچھتے ہیں وہ میرا فلاں بھائی کا کیا حال ہے، اور میرے شوہر کا کیا حال ہے، میری بیوی کا کیا حال ہے، میرے بھائی کا کیا حال ہے، میرے دوست کا کیا حال ہے، میرے والدین کا کیا حال ہے، میرے بچوں کا کیا حال ہے، سب اس کے جناب چاروں طرف سے گھیر کر خیریت پوچھتے ہیں. تو فرشتے کہتے ہیں ارے بابا ذرا سانس کر لینا، اب تو یہ تمہارے پاس ہی رہے گا، کہاں جائے گا، ان کو واپس تھوڑی جائے گا، ابھی تسلی سے پوچھ لینا، یہ کیا تم بیچارے کو ابھی تو آیا ساری مصیبتیں جھیل کے، اب تم اس سے پوچھنے شروع کر دیا، اتنا چاروں طرف سے گھیر لی، تو فرشتوں کو بھی کہنا پڑتا ہے تم ادھر ٹھہر جاؤ بھائی، ٹھہر جاؤ بھائی، ابھی تو بےچارا مصیبتوں سے رہا ہو کر کے آیا ہے، جیل سے رہا ہو کر کے آیا ہے، سکون سے اب تمہارے پاس رہے گا، پوچھتے رہنا باتیں کرتے رہو. وہاں جا کر کے وہ خوشیاں دیکھتا ہے، اور ایک حدیث میں ہے کہ جب وہ جنت میں کیا جنتی کھڑکی دیکھتا ہے جو اس کے قبر میں کھولی جاتی ہے، اور بعض روایتوں میں کہ اس کو بتایا جاتا ہے جب تو قیامت قائم ہو جائے گی اور حساب کتاب ہو جائے گا تو جنت کے فلاں محل میں جائے گا، تو پھر وہ اس جنت کے محل کو جو کہتا ہے یا اللہ جلدی سے قیامت قائم فرما دے، یا اللہ جلدی سے قیامت قائم فرما دے تاکہ میں اپنے اصلی گھر میں جاؤں. یہ خوشی ہوگی وہاں پر، یہ نعمت ہوگی، اور ہر مومن کو یہ خوشی نصیب ہوگی، سوائے خاص خاص کر کے جنہوں نے دنیا کے اندر نافرمانیاں کی ہوں گی تو ان کے لیے عذاب کا خطرہ ہے اور اندیشہ ہے. تو اندیشہ ہے تو بھائی ہم توبہ کر لیں، معافی مانگ لیں اور اپنے آپ کو نیک کاموں میں لگائیں، لیکن بہرحال دنیا سے جانے کے بعد مومن کے لیے یہ ہونا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ بھائی قبر میں جانے کے بعد پھر یہ واقعات ہوں گے. اب حضرت وہ چند اعمال بتلاتے ہیں جن کا مراقبہ کرنا چاہیے تاکہ موت کا مراقبہ مکمل ہو جائے، جب مکمل ہو جائے گا تو فائدہ بھی بھرپور ہوگا ان شاء اللہ تعالیٰ. مثلا سور پھونکا جائے گا، سارے مردے زندہ ہوں گے، میدان محشر کے اندر بڑی ہولناکیاں ہوں گی، حساب و کتاب ہوگا، اعمال پورے جائیں گے، کسی کا حق رہ گیا ہوگا تو نیکیوں سے وہ اس کا بدلہ دیا جائے گا، جیسے کسی نے کسی کا حق مار لیا، کسی نے کسی کو گالی دے دی، کسی نے کسی کو ناک مار دیا، کسی نے کسی کی کیا کہتے ہیں ستایا، بے آبروئی کی، تو یہ بڑے خطرناک گناہ ہے، اللہ بچائے اللہ بچائے. اس میں آخرت میں بدلہ دینا پڑے گا اور اس کے بدلے نیکیاں دی جائیں گی وہاں پر، اور خوش قسمتوں کو حوض کوثر کا پانی ملے گا، اللہ سب کو نصیب ہوگا، اور پل صراط پہ چلنا ہوگا، بعض گناہوں کی سزا کے لیے جہنم میں جانا ہوگا، اللہ بچائے، ایمان والوں کی شفاعت ہوگی، جنت ہی جنت میں جائیں گے اور وہاں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوگی، یہ سب سے بڑی نعمت ہے، تیرے دیکھنے کی جو آس ہے یہ زندگی کی آساس ہے، تیرے دیکھنے کی جو آس ہے یہ زندگی کی آساس ہے، میں ہزار تجھ سے بعید ہوں یہ ادب کے تو میرے پاس، تیری ذات پاک کے لازواز، یہ سب صفات ہے بے مثال، تو برون وہم و خیال ہے، تو ورائے عقل و قیاس ہے، کسی انجمن میں قرار دل، نہ کسی چمن میں بہار دل، کہوں کس سے حالت زار دل کی ہر جگہ میں اداس، تو جو اللہ تعالیٰ کا عاشق ہوتا ہے اس کے دنیا میں تھوڑی دن لگتا ہے، اس کو تو ہر وقت یہ یاد رہتی ہے کب انتقال ہو، کب اللہ تعالیٰ کی زیارت ہو، تو جنت میں اللہ تعالیٰ کی زیارت ہوتی ہے، اب یہ سارے واقعات ایسے ہیں کہ مسلمانوں کے کان میں سب پڑے ہوئے ہیں، بس ان سب کو آدمی سوچا کرے، اگر کسی نے نہ سنا ہو، کسی کو یاد نہ ہو، تو حضرت نے ایک کتاب کا حوالہ دیا ہے، ہشام الدین رحمتہ اللہ علیہ کی کتاب ہے قیامت نامہ، یہ اردو میں ہے، یعنی اس کا مطالعہ کر لیں، اور اس کے محشی نے ہمارے استاد محترم حضرت مولانا محمد عاشق رائے صاحب بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب کا ذکر کیا، جس کے نام ہے مرنے کے بعد کیا ہوگا، یہ ملتی ہے الحمدللہ، بس آدمی اس کتاب کا مطالعہ کرے اور اس میں جو باتیں لکھیں ان کو سوچا کرے، تو سوچنے سے آہستہ آہستہ انشاءاللہ دل کے اندر آخرت کی فکر بیدار ہوگی اور دنیا کی غفلت دور ہوگی، نہ گناہوں سے بچنا آسان ہوگا، نیک کام کرنے کی توفیق ہوگی، اور اس طریقے سے آدمی شاہراہ عمل پر نہ صرف چلے گا بلکہ دوڑتا ہوا جائے گا، اللہ تعالیٰ سب کو اس مراقبہ موت پہ اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے اعمال میں جو کمزوری اور کمی ہے اللہ تعالیٰ اس کو دور فرمائے۔ دعا سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ یہ پچھلے منگل کو یہ حضرت کی یہ کتاب یہ تیرے پور سرار بندے یہاں تقسیم ہوئی تھی، تو کچھ ساتھی رہ گئے تھے جن کو نہیں ملی تھی، تو ان کے لیے کتابیں اور منگوا لی گئی ہیں، تو جن حضرات کو گزشتہ منگل کو نہ ملی ہو اور وہ یہاں پر عام طور پر آنے والوں میں سے ہوں تو وہ بھی لے لیں، شاہی بھائی سے لے لیجیے گا ان شاء اللہ، دعا فرما لیں۔ اللہم لک الحمد لا نسی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم لک الحمد لا نسی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي، إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والإكرام، ہمارے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفی علانیہ سارے گناہوں کو معاف فرما، اور آئندہ بھی تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، آئندہ بھی سارے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ضرور بضرور ہم دنیا سے سلامتی ایمان، سلامتی اعضا اور سلامتی حواس کے ساتھ اٹھانا، یا اللہ دنیا سے سلامتی ایمان، سلامتی اعضا، سلامتی حواس کے ساتھ اٹھانا، یا اللہ تا زندگی ایمان کے تقاضوں پر دائماً دائماً عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ایمان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارا خاتمہ ضرور کامل رہے اور خالص ایمان پر فرما، سارے بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما، بیماروں کو صحت کاملہ عطا فرما،
بے روزگاروں کو روزگار عطا فرما، مقروضوں میں قرضے اترنے کا انتظام فرما، اور جن جن کی تمام جن جن حضرات کی جو جو نیک حاجتیں ہیں اور جہاں جہاں جو جو حضرات یہ بیان سن رہے ہیں سب کی نیک حاجتیں پوری فرما یا اللہ، سب کو ان کے مقاصد حسنہ میں اعلیٰ کامیابی عطا فرما یا ارحم الراحمین، ہمیں اس روح پر اور اس روح نمبر 21 کو دل و جان سے توفیق عمل عطا فرما، توفیق عمل عطا فرما، ہماری غفلت کو دور فرما، سستی کو دور فرما یا اللہ، بے عملی کو دور فرما، زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم محمد وعلی واصحابہ اجمعین، آمین۔ رحمت